بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 50، جنگ احد میں سے بعض اہم اسباق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس پڑھنے کا جو ہماری بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سیرت میں سے، اس پاک سیرت میں سے، اس پیاری خوبصورت سیرت میں سے ہم کچھ سیکھیں، اپنی زندگی بدلیں اور دیکھیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، جن کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اگر واقعی ہم اپنے دل سے یہ تسلیم کرتے ہیں، یقین کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو پھر ہم آپ سب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اگر کچھ جانتے کچھ نہیں جانتے، یا نہیں جانتے، تو پھر دعویٰ باقی رہتے، حقیقت نہیں رہتی. تو اس لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں تربیت کے لیے، اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت اور بہترین خزانہ ہے. واللہ بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں دنیا جہاں کی، جھوٹی سٹوریز، فیری ٹیلز وغیرہ، اور ہمارے پاس اتنا خوبصورت خزانہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی خوبصورت سیرت کا، ان کی زندگی کیسے گزری، کیا بایوگرافی ان کی، مختصر سی اگر ہم تھوڑے تھوڑے سے ان میں سے بات چیزیں لے کے اور دروس، چھوٹے چھوٹے دروس کی شکل میں اپنے گھروں میں ہم شروع کریں، تو اللہ بہت خیر و برکت ہے. گھروں کے اندر رونق، خوبصورتی اور آپ وسلم کے ذکر کی برکت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور ہماری زندگی بھی بدل جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں جنگ احد میں سے ہمیں وہ کون سے ایسے سبق مل سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور اپنے جو کوتاہیں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں موجود ہیں، جو نقائص ہیں، وہ ہم اس جنگ سے کیسے دور کر سکتے ہیں. نہ صرف شخصی لیول پہ نہیں، بلکہ معاشرہ اور باقی پوری امت کے لیول پر جو ہے کس طریقے سے ہم کچھ بدل سکتے ہیں، اگر کچھ ہم بدلنا چاہتے ہیں تو. ہاں، اگر میں اپنے آپ سے راضی ہوں اور اپنے معاشرے سے، اپنی امت سے بھی راضی ہوں، ہمارے جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے، تب تو نہیں بدلنے کی ضرورت، اور نہ ہی بدلیں، پھر تو آپ کے لیے درس نہیں. آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک سپر پاور بن چکے ہیں، تو آپ نہ سنیں، آپ کے لیے نہیں، وہ ہمارے جیسے ان لوگوں کے لیے ہے جو نقائص اور غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے بعض اہم فوائد ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جنگ احد جو ہے وہ کب ہوئی تھی، 15 شوال سن 3 ہجری، 15 تاریخ شوال کا مہینہ، 3 ہجری، یعنی ہجرت کا ابھی 3rd سال ہے. تو جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی. پہلا پیغام، حق اور باطل کی جنگ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ہے. حق اور باطل کی جنگ رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ نہ سمجھیں کہ آج ہمارا غلبہ ہے تو ہمیشہ رہے گا، نہیں، باطل ہے، حق ہے تو باطل بھی ہے، اور حق اگر باطل نہ ہوتا تو حق کو ہم سمجھتے کیسے، حق کا وجود کیسے ہوتا. تو یہ جو متبادات ہے اللہ تعالیٰ کی کمال، اللہ تعالیٰ کی کمال وہ ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت کمال، جو صفات کمال اللہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں بالکل واضح نظر آتی ہیں جب ہم دو چیزیں جو بالکل متبادات ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایمان ہے تو کفر بھی، اللہ تعالیٰ چاہے تو کفر نہ ہوتا، لیکن ایمان کی پھر نظر کیا ہوتی، توحید تو شرک بھی ہے، سنت تو بدعت بھی ہے، حق تو باطل بھی ہے، سوال میں کہاں پہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے. دوسرا فائدہ، آزمائش کی سنت کا ثبوت، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ خیر میں بھی آزماتا ہے اور شر میں بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کیا احسن عمل کیا آزمائش میں یا نہیں کیا؟ ہمارے جینا ہمارا مرنا آزمائش پر قائم ہے. میرا کردار کیا رہا ہے میرے جینے میں اور پھر میری موت کیسے ہوگی؟ جیسے جینا ہوگا ویسے مرنا ہوگا. اگر میں اپنے جینے سے راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مرتے وقت بھی مجھے راضی کرے گا. اگر میں اپنے جینے سے راضی نہیں ہوں تو پھر موت بھی اللہ رحم کرے کچھ اچھی نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرے نمبر پہ مسلمان کی زندگی میں نافرمانیوں کی برے اثرات کا ثبوت. مسلمان کی زندگی میں نافرمانیوں کے برے اثرات کا ثبوت ہمیں ملتے اس جنگ سے. چھوٹی سی نافرمانی غلطی ہوئی. بادشاہ 50 صحابی تھے, ان سے 700 ایک طرف اور 50 دیکھے 650 ٹھیک تھے. 50 سے غلطی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ متعین کی تھی اسے چلے گئے اور غلط جو غلط غلطی تھی غلط فہمی کی بنیاد پہ تھی, جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے زناکاریاں کی ہیں بدکاریاں کی ہیں کچھ ایسا غلط کیا, نہیں. جیسے آج ہمارے معاشرے میں عام ہم سب رحم فرمائے, لیکن غلطی ہوئی وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اپنے پیاروں کی تعدیب فرمائی اور اس جنگ میں جو نقصان ہوا اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ان عظیموں سے بھی جب غلطی ہوئی اگرچہ انجانے میں ہوئی لیکن تب بھی سزا ملی, سبحان اللہ. تو بھائی میرے بھائیو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پیارے غلطی کریں تو فوراً تعدیب ہو, تھوڑی سی پکڑ ہو اور جیتی ہوئی جنگ بالکل پلٹا کھا جائے. اور 70 عظیم صحابی صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان کا مسلہ بھی کیا گیا ہے اور ان کے جسم کے ٹکڑے بھی کیے گئے ہیں. چوتھے نمبر پہ دنیا کو آخرت پر آگے کرنے کا خطرہ ہر زمانے میں رہتا ہے. مسلمان کی زندگی میں آخرت پہلے دنیا بعد میں ہے. لیکن کیا ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کہ دنیا کو آخرت پر مقدم کیا جائے؟ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. جس نے بھی دنیا کو آگے کی آخرت پر اسے ٹھوکر ضرور کھائی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. بعض لوگوں نے اس بہترین زمانے میں بھی دنیا کو جب مال غنیمت کو دیکھا تو آگے بڑھے, اللہ نے فوراً تبدیل فرمائی. مومن کی زندگی میں آخرت سب سے پہلے ہے. آخرت اگر کامیاب ہے تو دنیا کامیاب ہو نہ اس کی پرواہ نہیں, دنیا تو ہم آئے چھوڑنے کے لیے ہیں اور آخرت ہے ہمیشہ کے لیے. تو جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ اس کے لیے کیسے چھوڑ دی جائے جو باقی نہیں رہے گی؟ تو یہ خطرہ دنیا کو آخرت پر آگے کرنے کا خطرہ ہر زمانے میں رہتا ہے. ہمارے زمانے میں تو بالکل عام ہے, اس بہترین زمانے میں بھی کہیں کہیں بھی تھوڑا سا موجود تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے اسی یعنی سورت آل عمران میں جب اللہ نے ذکر کیا جنگ احد کا یہ بھی فرمایا تم میں سے بعض ایسے تھے جن کو دنیا چاہیے تھی اور ایسے تھے بعض جن کو آخرت چاہیے تھی. سید انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا بھی چاہتے تھے, سبحان اللہ. اور ہمیشہ یاد رکھیں ہر بندے کی ایک ابتدا ہوتی ہے ایک انتہا ہوتی ہے. ابھی 3 ہجری کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ سب سارے صحابہ یا میں سے اکثر ایسے تھے جو دنیا کی چاہتے تھے, نہیں, یہ ابتدا تھی. اور ہر انسان زندگی میں ابتدا بھی ہوتی ہے انتہا بھی ہوتی ہے. ابتدا میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں خاتمہ کی چیز پہ ہو انتہا کہاں پہ ہوئی ہے, اور صحابہ کرام جیسے کوئی بھی نہیں پوری امت میں. اگرچہ ان کی ابتدا میں کچھ کمزوریاں تھیں اور یہ بشریت کا تقاضا ہے, وہ کوئی آسمان کے نازل کردہ فرشتے نہیں تھے, زمین سے نکلے کوئی پودے درخت نہیں تھے, وہ بشر تھے, ان کو بھی تکلیفیں ہوتی تھیں, وہ بھی اسی دنیا میں رہتے تھے, ان کی بھی خواہشات تھیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ان میں سے بعض نے دنیا کو دیکھا یا نظر دنیا پہ پڑی اور کچھ اچھا لگا ان کو تو بھی سب سے برے ہو گئے, نہیں, ہرگز نہیں واللہ. تو یہ بھی یاد رکھیں ابتدا کی کمزوری اور انتہا کی طاقت میں زمین, ابتدا کے نقائص اور انتہا کا کمال، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کافی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو سچ بات یہ ہے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ابتدا کا نقص ہے. ابتدا میں انسان کو نہیں پتا کون اس کا استاد بنے گا، کہاں سے وہ علم حاصل کرے. ایک شخص نے 20 سال تو تجارت کی ہے، تاجر ہے، اس کو پتہ نہیں شریعت کا علم ہوتا کیا ہے، اور کسی ایک عالم کے پاس جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے. اگرچہ وہ علم کا زمانہ تھا، لیکن استاد کی غلطی شاگرد میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہ نہیں، کچھ غلطی وہاں سے، کچھ پھر اس زمانے میں جو مختلف گروہ تھے، جیسے کہ قدری گروہ ہے یا خوارج کا گروہ ہے، اور اس طریقے سے جو جہمی سوچ ہے، یہ بھی لوگ موجود تھے. تو اس زمانے میں یہ اہل بدعت بھی موجود تھے. تو اگر امام بھائی رحمۃ اللہ کی زندگی میں بعض نقائص موجود تھے ابتدا میں، اب ان کی انتہا دیکھیں کیا تھی. تو انتہا کو دیکھا جاتا ہے، انتہا کے کمال کو دیکھا جاتا ہے، ابتدا کی غلطی کو یا نقص کو نہیں دیکھا جاتا. یہ انصاف کا تقاضا ہے، واللہ اعلم. پانچویں نمبر پہ حق توکل کو جاننا. حق توکل کو جاننے کا سبق ہمیں ملتا ہے. حق توکل کیا ہے؟ کہ جو شرعی اسباب ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ حق توکل ہے. صحابہ کرام بھروسہ کیا کہاں پہ؟ 700 کی تعداد، جب 300 منافقین سے چلے گئے، دھوکہ دے دیا میدان جنگ میں آ کے راستے میں، تو پھر جب 300 چلے جاتے آپ کے صف میں کمی پڑ جاتے، آزمائش تو ہے، اور کہاں 3000 آپ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ لیا کہ نہیں لیا، اور سب سے پہلے جنگ احد کی جگہ پر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ مشرکین سے پہلے پہنچے، اگرچہ مشرکین پہلے آ چکے تھے، لیکن جب جنگی تیاری سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مشرکین نے بعد میں کی. کون دائیں جانب، کون بائیں جانب تلوار، کس کے ہاتھ گھوڑے سوار کون ہوگا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ترتیب نہیں ہے کیا؟ سبحان اللہ. تو اسے کہتے ہیں حق توکل. آپ جو بھی اسباب ہیں، جو بھی آپ کے مینز اور طاقت میں ہیں، وہ آپ سامنے رکھیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھروسہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جوش و جذبات میں آ کے جنگ کرنا ہے، مر جائیں گے تو شہید ہے، مارے گے تو بچ جائیں گے تو غازی ہیں، بس ہمیں جنگ ہی کرنی ہے. نہیں، یہ جہاد نہیں ہوتا. یہ جہاد نبوی کا طریقہ معروف ہے، کیونکہ جہاد عبادت، اور عبادت کا طریقہ ہوتا ہے شرع غوابط اور شروط ہوتی ہیں. اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق جہاد یا عبادت نہیں کی جاتی. چھٹے نمبر پہ، دین کے لیے دنیا قربان کی جاتی ہے، دنیا کے لیے دین نہیں. یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے. نمبر 7، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق ہمیں ملتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک مہینہ قنوت کرتے رہے، اور بعض وجوہ بد دعا کرتے رہے، اور جنگ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے. جنگ کی ابتدا میں، جنگ کے دوران، جنگ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے نہیں گیا. مصیبت ہے، مشکل وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہمیشہ مومن کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. آٹھویں نمبر پہ رحمۃ اللہ برکات، اصل مدد و کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بنیادی طور پر مدد اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ جتنی بھی طاقت دنیا جہاں کی لے لیں، اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے تو کوئی طاقت کام نہیں آتی. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، تب پھر دشمنوں کے سامنے جب مقابلہ ہوگا تب کامیابی ممکن ہے. اگر ہم صرف اپنی ہاتھوں کے بازو پر کی بنیاد پر ہم دشمن سے لڑنا چاہیں، مقابلہ کرنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، تو پھر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتے. ہاں، بعض اوقات ہو سکتے غلبہ ہو جائے، جیسے ایک مشرک مشرک سے لڑتا ہے، ایک کافر کافر سے جنگ کرتا ہے، کوئی غالب تو ہوتا ہے. کیا مطلب اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اس لیے غالب ہوا؟ نہیں، وہ تو ایک آپ کے بازو کی طاقت ہے. جیسے کافر کافر سے جیت جاتا ہے، ویسے بھی بعض اوقات اگر کوئی نافرمان مسلمان جیت جاتے ہیں، تو اللہ کی رضا کی نشانی ہرگز نہیں ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی غالب آ جاتا ہے تو اللہ اس پہ راضی ہے. اصل کامیابی کس میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو، تب ہمیں پتہ چلتا ہے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ سے ہی کامیابی ہمیں ملی ہے. نویں نمبر پہ، اونگ ایک نعمت ہے، خاص طور پر جب خوف اور بدامنی کی حالت ہو. اونگ، نعاس. آپ غور کریں، جنگ کی صورت ہے، سامنے 3000 خون کے پیاسے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. ڈر میں کبھی نیند آتی ہے؟ خوف میں کبھی نیند آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نعاس تم پر نازل فرمایا تاکہ تمہیں سکون ہو. تھوڑی سی اونگ آئی, بعض صحابہ کہتے ہیں تلوار ہاتھ میں, تلوار گر رہی تھی ہمارے ہاتھ سے, اتنی ہمیں اونگ آئی تھی. 3000 کافر لرز رہے ہیں کہ پتہ مر ہو سکتے مر جائیں, ڈر رہے ہیں, اور یہاں پہ صحابہ کرام کے دل میں سکون. سبحان اللہ. تو اونگ اور نیند بھی بعض اوقات, نیند تو ویسے نعمت ہے کوئی شک نہیں ہے, بعض اوقات جنگ کے وقت میں بھی اور مصیبت کے وقت میں بھی اونگ جو ہے یہ بھی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر 10, صبر کی اہمیت کا سبق. صبر کی اہمیت کا سبق ہمیں ملتا ہے جس میں صرف مردیں بلکہ عورتوں نے بھی صبر سے کام لیا. جیسے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے جب بھائی کو دیکھا, سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنے قدم روک لیے اور اپنے دل میں حسرت لے کے واپس چلی گئیں, اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکا آخری وقت, کیونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قبضہ کیا گیا تھا. ان کی شکل جو ہے یعنی شہادت کے بعد, قتل کرنے کے بعد ان کی جو ناک ہے کان ہے کاٹ دیے گئے تھے, پیٹ چاک کر دیا گیا تھا, اور کوئی بھی شخص اپنے پیارے کو اس حالت میں مرتے ہوئے یا مرنے کے بعد نہیں دیکھ سکتا. عورتیں ویسے کمزور ہوتی ہیں, تو جب ان کے بیٹے سیدنا زبیر نے منع کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو روکو, بڑھیا کو روکو, تو سیدنا زبیر روکنے کے لگے, انہوں نے کہا نہیں میں تو دیکھوں گا اپنے بھائی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رک جاؤ, تو سید زبیر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے رک جاؤ, قدم ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا. ان کو پتہ ہے کہ پہلے بیٹا روک رہا تھا, وہ تو میرا بیٹا ہے, اب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں پتہ ہے, بھتیجے ہیں, سیدہ صفیہ کے بھتیجے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھتیجے کا حکم نہیں تھا, ورنہ بیٹا ہی تو بھتیجے سے بہتر ہے, لیکن یہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر بیٹا بھی چاہے کہ دنیا کے سارے بیٹے بھی مل جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم کے برابر یا مطابق کچھ ہو نہیں سکتا. اسی صبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگ احد کے تعلق سے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم یہ سمجھ جنت میں یوں داخل ہو جاؤ گے تم جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ یہ دیکھ نہ لے, یہ جان نہ لے. اللہ تعالیٰ ویسے جانتا ہے دل کے حالات بھی جانتا ہے, لیکن تاکہ ہم بھی جان لیں, خود جو بدائن جنگ میں وہ بھی جان لے. سبحان اللہ. جب تک اللہ تعالیٰ یہ جان نہ لے تم میں سے کون کس نے جہاد کیا ہے اور کس نے صبر کیا ہے. سبحان اللہ. نمبر 11, احساس ذمہ داری اور حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کا سبق ہمیں ملتا ہے. نمبر 12, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری حکمت اور ثابت قدمی کا ثبوت. نمبر 13, عبرت صرف عمر یا شکل و صورت میں نہیں بلکہ طاقت حکمت اور ہنر مندی میں ہے. یعنی ہے کہ بڑی عمر ہے یا بازو کی طاقت زیادہ ہے وہ یہ جنگ میں شریک ہو جائے, نہیں, بات یہ ہے کہ حکمت عملی ہنر مندی بھی کاؤنٹ کرتی ہے جنگ کے معاملے میں. نمبر 14, حوصلہ افزائی اور مورل سپورٹ کی اہمیت کا سبق ملتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ سے پہلے, جنگ کے دوران میں بھی اور جنگ کے بعد میں بھی ہمیشہ ان کے جو جذبات ہیں ان کو ہمیشہ بلند رکھا, ان کے حوصلہ افزائی کرتے رہے ہمیشہ, اگرچہ جنگ کا پل یعنی رخ بھی بدل گیا, جنگ نے پلٹا کھایا, اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بلند رہی اور صحابہ کرام کے حوصلے بھی بلند رہے. نمبر 15, دین اسلام عزت اور کامیابی کا دین ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے اس کا یقین ہو. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یا کافر کا دشمن کا غلبہ ہر طرف سے ہم پس رہے ہیں, بس ہماری خیر نہیں ہے, ہم ہلاک ہو گئے, جس نے کہا ہم ہلاک ہو اس نے ہلاک کیا سب کو, کبھی نہیں ہلاک ہوں گے ہم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جب تک ایمان اور توحید باقی ہے, اتباع سنت کا راستہ باقی ہے, صراط مستقیم پر چلنے والے جب تک موجود ہیں, کافر بیچارے کیا کریں, قیامت نہیں آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں قیامت نہیں آئے گی, تو کافر کیا بگاڑ سکتے. اس لیے لیکن بشرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا عمل کرنے والا بھی با عمل ہو, زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. نمبر 16, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و مغفرت سے کمزوری طاقت میں اور مایوسی امید بدل جاتی ہے. نمبر 17، جوان ہر امت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، آج ہمارے جوان کہاں ہیں؟ اور دیکھیں صحابہ کرام جو ساتھ تھے، عمریں کیا تھی ان کی، ان میں سے کتنی تھے جو 40 سال سے زیادہ تھے ان 700 میں سے؟ سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی اکثریت جو ہے 80% سے زیادہ جو تھے یہی جوان تھے. عمر کون سی کھیلنے کودنے کی عمر ہے جسے کہا جاتا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ انہوں نے کس طریقے سے احساس ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. السلام علیکم. اور ایسے کیوں نہ ہو، جب ایمان کی لذت ایک دفعہ، ایمان کی مٹھاس ایک دفعہ کو دل میں محسوس کر لے تو پھر جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، اسے رہا نہیں جاتا جب تک کہ اس دین کے لیے کوئی قربانی نہ دے. سبحان اللہ. نمبر 18، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اللہ کے سارے انبیاء بشر ہیں لیکن افضل بشر ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. نمبر 19، اصل ناکامی اور ہار دین اور صحیح عقید و منہج کو ترک کرنے میں ہے. وقتی طور پر دنیاوی تکلیفیں ناکامی نہیں کہلاتی. اب جنگ کا رخ بدلا وقتی طور پہ، کیا مطلب ناکام ہو گئے؟ نہیں واللہ، وقتی طور پہ آزمائش ضرور ہوتی ہے. ناکام وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جو اپنے صحیح منہج کو چھوڑ دیتا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے جو بزدلی سے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے. نمبر 20، بلوغ کی علامات میں سے 15 سال کی عمر علامت ہے. بالغ ہونا کی علامتیں کیا ہیں؟ لڑکوں میں 3، لڑکیوں میں 4. ان میں سے لڑکوں میں جو 3 میں سے ایک علامت ہے کہ 15 سال کی عمر. بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ علامتیں ہوتی ہیں نا. اب 15 سال کی عمر بلوغ کی نشانی ہے، سب سے آخر میں ہے 15 سال. یعنی سب سے پہلے ہے منی کا خارج ہونا، دوسری ہے شرم کا زیر نافیہ شرم کا کے ارد گرد بالوں کا اگنا، تیسری ہے 15 سال کی عمر. اگر یہ دونوں نہ ہو تو عمر 15 سال ہو گئی ہے تو اس مطلب بچہ بالغ ہو گیا ہے، یہ بلوغ کی نشانی ہے. اور لڑکیوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی کیا ہے؟ حیض کا خون جاری ہونا. اب 15 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغ کی نشانی ہے. کیا دلیل ہے؟ جنگ احد میں صحیح بخاری مسلم میں قصہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے بھی اجازت دے جنگ کر، جنگ میں شامل ہونے کی. عمر کیا ہے؟ 14 سال. تلوار اٹھانا اور دشمن کے سامنے سر کٹوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے عرض کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لم یجزنی، مجھے اجازت نہیں دی. پھر اگلے سال 15 سال کی عمر کا ہوا، جب جنگ خندق ہوئی تب میری عمر 15 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوغ کی نشانی جو ہے، کیونکہ پہلے نابالغ تھے، 15 سال کی عمر ہوئی تو بالغ ہوئے، اور جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے. 21 نمبر پہ، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے. آزماتا بھی وہی ہے، مدد بھی وہی کرتا ہے، سب قدم بھی اسی سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 22، جنگ اور دشمن سے مقابلہ جوش سے نہیں، ہوش اور حکمت سے کیا جاتا ہے، اور جہاد تو بنیادی طور پر عبادت ہی ہے. دشمن سے جنگ ہوش سے کی جاتی ہے یا جوش میں کی جاتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ شخصی لیول پہ دیکھ لیں. آپ آپ سب کو محفوظ فرمائے، اگر کوئی دشمن آپ سے کوئی لڑنا چاہتا ہے، آپ جوش سے کام لیں گے یا ہوش سے کام لیں گے؟ میں انفرادی لیول پہ، شخصی لیول پہ میں ہوش سے کام لیتا ہوں، امت کی بات کر تو جوش میں آ جاتا ہوں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جوش میں کوئی خیر نہیں ہے. ہمیشہ حکمت عملی، دشمنوں سے ہمیشہ حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے، اور جنگ تو ویسے ہی حکمت کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے. نمبر 23، صحابہ کرام کی فضیلت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان دے دی. سبحان اللہ. 11، کم سن چھوٹے جوان صحابی جن کی عمریں تقریباً 22 سال سے زیادہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے ہوئے رجحان دے دی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں پہنچنے دی. سبحان اللہ, اگرچہ دشمن نے حملہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ بھی لگی, لیکن انہوں نے بھرپور کوشش کی. یعنی دیکھیں جان کا چلے جانا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ اتنی کوشش کتنی کی انہوں نے. تو زخم مارن کرنے والے نے کتنی محنت کے بعد آپ سب کو ایک چوٹ لگائی یا کوئی زخم لگایا. یعنی 11 سے زیادہ صحابی کو شہید کرنے کے بعد آپ سب کو جا کے چوٹ لگی. جسے آپ اندازہ لگا سکتے دشمن کے دل میں کتنا بغض تھا اور صحابہ کے دل میں کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نمبر 24, عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے اس جنگ میں شرکت کی تھی, شریک ہوا تھا, لیکن صرف اپنی قوم کے لیے, صرف اپنی بہادری دکھانے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگر جنگ میں شریک ہے, ہمارے ساتھ بھی ہے, لیکن وہ جہنمی ہے, وہ فی النار. تو نیت اس کی جہاد کے میدان وہ بھی شامل تھا, تو آپ اس نے بھی اٹھائے تھے, مشرکوں کو اس نے بھی قتل کیا تھا, کئی مشرکوں کو اس نے قتل کیا تھا, لیکن خرابی کہاں پہ؟ اس کے ہاتھ پاؤں میں خرابی نہیں ہے, خراب اس کے دل میں ہے. انما الاعمال بالنیات, جب نیت میں خرابی واقع ہوئی تو پھر ہاتھ میں سے, ہاتھ سے جو پاؤں سے جو کام ہوا وہ بھی ناکارا ہوا. نیت بری ہے تو ہر کام برا ہے جو اس نیت پہ کیا جاتا ہے. نمبر 25, حافظ قرآن کی فضیلت کا ثبوت, کہ جب شہداء کو دفن کرنے کا وقت آیا تو پھر دو دو کو ایک قبر میں ایک ساتھ دفن کیا گیا. تو پہلے کس کو قبر میں داخل کرتے؟ جو زیادہ حافظ تھا قرآن مجید کا. سبحان اللہ, تو اللہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, نور ہے, زندگی میں بھی اس کا اثر تھا, مرتے وقت بھی اس کا اثر, قبر میں بھی اس کا اثر. دیکھے کہ پہلے کون جائے گا آخرت میں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے, اب قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے طے کرتا جا, تیرا آخری درجہ وہیں پر ہے جہاں پر تو آخری آیت پڑھے گا قرآن مجید کی. جنت میں جگہ برابر نہیں ہوتی, درجات ہوتی ہیں. بلندی کس بنیاد پہ ہے؟ وہاں پہ جنت میں داخل ہو گئے تو ہو گیا نا, اب کوئی نیچے کوئی اوپر, کے کس بنیاد پہ ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. جس نے زندگی قرآن مجید کے ساتھ گزاری ہے, واللہ قرآن مجید نہ اس نے قرآن مجید اس دنیا اپنائے, اپنے سینے میں حفظ کیا, اس پہ عمل بھی کیا ہے, بشرط یہ ہے عمل کرنے والا بعمل مسلمان ہو, موحد متبع سنت ہو. ایسے حفظ قرآن بھی تو نعوذ باللہ جو گانے گاتے ہیں, اور جس نے بچپن قرآن حفظ کیا بعد میں چھوڑ دیا, سخت گنہگار لوگ ہیں. واللہ اس نور کے ہوتے ہوئے انہوں نے حق کے راستے کو قریب سے دیکھ کے فرمانبرداری کے راستے کو چھوڑ دیا. ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں قرآن کی حفظ کیا اور اس کا علم حاصل کیا, اس پہ عمل بھی کیا, اور پھر اسی پر ان کی موت آئی, توحید اتباع سنت پر موت آئی, فرمانبرداری پر موت آئی, تو قیامت کے دن ان کے درجے بلند ہوں گے قرآن مجید کی تلاوت پر کی بنیاد پر. نمبر 26, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل مضبوط ایمان کی علامت ہے. جب آئے گا نا قرآن ہم پڑھتے ہیں یا الذین آمنوا, آگے کیا ہے؟ سر عبداللہ مسعود فرماتے ہیں جب سنو قرآن مجید میں یا الذین آمنوا, اپنے کان کھول لو, دل سے سنو, یعنی فرعیہ سمعک, یا تو امر ہے جس کا تم حکم دیا جا رہا ہے, یا تو خیر ہے جس کا تم حکم دیا جا رہا ہے, یا شر جس تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے, یا خبر جس میں خیر ہے یا شر ہے, پھر تم دیکھو تو کہ تم نے کرنا کیا ہے. جب ہم سنتے ہیں یا الذین آمنوا, کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو حکم اس کے بعد آ رہا ہے اس پہ اس کی تعمیل کرنی ہے اور فوراً کرنی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ میں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں, یعنی میرے لیے نہیں ہے اس کے لیے, اس کے لیے ہے, یا پیچھے دیکھتا ہوں اس کے لیے ہوگا. تو میں کہاں ہوں؟ میں الذین آمنوا میں سے نہیں ہوں, مجھے کہاں کس میں سے ہوں پھر میں؟ اگر ہر مسلمان قرآن مجید کی ہر آیت پر یوں توقف کر کے اور دل سے سنے اور اس کی تعمیل کرے, واللہ ہماری حالت یہ نہیں ہو جو آج ہماری حالت ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا ہماری حالت بگڑی کب ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی لیکن عمل نہیں کرتے, عمل کوئی اور کرتے ہیں, اور ہم انہیں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے, چلو امت میں کوئی تو اچھا ہے, بھائی تمہارا کیا حال ہے بھائی, چلو علماء ہیں امت میں, اچھے لوگ موجود ہیں, وہ تو اپنا حساب دیں گے, تمہارا حساب کون دے گا؟ تمہارا پیر, تمہارا استاد, سلامۃ اللہ, تمہارا پیر, تمہارا استاد تمہارا حساب دے گا؟ حساب تم نے خود اپنا دینا ہے, ہر انسان اپنا ذمہ دار خود ہے. نمبر 27, جنگ احد کی بنیادی اسباب میں سے سچے مومن کو جھوٹے منافق سے جدا کرنا اور کافروں کو رسوا اور ہلاک کرنا تھا، تاکہ جو مومن ہے سچا ہے وہ سامنے آ جائے، جو منافق کو جھوٹا تھا الگ الگ ہوئے کہ نہ ہوئے سامنے آ گئے۔ بالکل پہلے سب دعویٰ کرتے تھے، منافقین بھی ساتھ ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی جان دیں گے دین کے لیے، ہم بھی یہ کر دیں گے، ہم فرم برداری کریں گے، جب وقت آیا تو دونوں جدا جدا ہوئے کہ نہ ہوئے، اور پھر کافروں کو تکلیف پہنچی کہ نہ پہنچی۔ اصل بات یہ ہے۔ نمبر 28، آج مسلمانوں کی کامیابی کا وہی راستہ ہے جو صحابہ و سلف نے اپنایا تھا۔ کون سا راستہ؟ فرم برداری کا راستہ، توحید اتباع سنت کا راستہ، قربانی کا راستہ۔ اگر ہم دنیا کو اللہ کے لیے قربان کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری حالت ایسی نہیں رہی جیسی کہ آج ہماری حالت ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں دنیا میں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے، ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا اور نہ ہی کوشش کی ہے دیکھنے کی۔ انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ نمبر 30، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہونے کا ثبوت۔ نمبر 31، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر میں مشورہ لیا، بعض صحابہ نے مشورے پہ عمل نہیں کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، ان کے ساتھ مشورے میں چلے گئے۔ وسعت صدر دیکھیں آپ، سیدھی کشادگی دیکھیں، اور پھر رحمت دیکھیں آپ، سبحان اللہ۔ جب اس نابینے شخص نے، مشرک تھا جس کے باغ صاحب وسلم گزرے تھے، اگرچہ اس شخص نے گالیاں دی، برا بلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مشرکین پر بھی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین میں سب شامل، جانور بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 31، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین وقت میں بھی خود بھی صبر سے کام لیا، صحابہ کرام اس مشکل ترین وقت میں صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ میں لیا اور ان کو بھی صبر کا سبق سکھایا۔ نمبر 33، حوصلہ افزائی کی اہمیت کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ مشکل وقت میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ نمبر 34، ایمان کی مٹھاس کا سبق، کہ جب ایمان کی مٹھاس اپنے دل کسی کے دل میں جگہ کر لے تو پھر یہ دنیا بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے۔ ایک صحابی کو دیکھیں کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور اپنی اہلیہ کے بالکل ساتھ ہے، سبحان اللہ، جماع کی حالت میں حکم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، او جہاد کا وقت آ گیا ہے، فرما برداری کہ آپ انتہا دیکھیں کہ غسل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہ تھا، فوراً کپڑے پہن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں جا پہنچے۔ غسل کس نے دیا تھا؟ فرشتے نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ جس کے دل میں ایمان جگہ کر لے اور ایمان کی مٹھاس جس نے ایک دفعہ چکھ لی ہے، واللہ دنیا یوں چھوٹے نظر آتی ہے، یہ پوری دنیا۔ جنگ کی تیاری اور ترتیب کا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جنگ کی اس کے لیے خاص ترتیب اور خاص تیاری کی۔ نمبر 36، شہداء کو وفات کے بعد مشرکوں کو ان کو تکلیف پہنچانا ان کے لیے کوئی مضر یا باعث تکلیف نہیں تھا۔ جب صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کا مطلع کیا گیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا گیا، تو سوچ رہے نہیں کہ شہید کو تکلیف ہو رہی ہے، سوچ رہے ہے کہ یہ جو ظالم ہیں یہ اپنے ظلم کی انتہا دکھا رہے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ جرم پتہ ہے کتنا جرم ہے کہ کسی میت کو تکلیف دینا جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے، جرم برابر ہے. یہ دیکھیں، اس لیے جو لوگ یعنی میت کو غسل دیتے ہیں یا کفن دیتے ہیں یا دفن کرنے میں ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے. میں جلدی میں جیسے کوئی سامان نہیں اٹھایا پرواہ نہیں کرتے، بھائی مر تو چکا ہے. مسلمان میت کی حرمت زندہ مسلمان کے برابر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہڈی توڑنا کتنا بڑا جرم ہے کسی مسلمان کی ہڈی توڑے. اگر مسلم میت کی ہڈی کوئی توڑتا ہے تو اس کو جرم اتنا ہے جس طرح جیسے اس نے کسی زندہ مسلمان کی ہڈی توڑی ہے. نمبر 37، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنی رائے کو پیش کرنے کے برے اثرات کا سبق ہمیں ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ جنگ ہم مدینہ کے اندر رہ کے کرنا چاہتے ہیں، مشورہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بعض صحابہ رضی اللہ اجمعین نے، ان کی جذبہ تھا کہ جنگ بدر میں ہم شریک نہ ہو سکے، جنگ احد میں ایک بہترین موقع ہے اپنی جان قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو ہم اپنے گھروں میں ہی رہیں گے، تم میدان جنگ میں جانا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ سن لیا، ان کی ایک رائے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اگر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی، واہراً تو انہوں نے غلطی نہیں کی، واہراً کوئی اپنے رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے نہیں کیا، کیونکہ مشورے کی بات تھی. لیکن پھر بھی دیکھیں آپ، جس نے صرف اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ آگے کیا، اگرچہ مشورہ تھا تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھا، تو آج وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے دیکھ کر بھی یوں دیوار پہ مار دیتے، اپنے امام کا قول کو لے لیتے ہیں، ان کے کیا حال ہوگا؟ کتنی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم پر، ایسی امت، ایسے قوم پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر راضی ہے. اپنے پیاروں کو تو سزا دے دی. اگر دیکھیں غلطی نہ تو اس رائے کو آگے کرنے میں ہے اور نہ ہی اس جگہ کو چھوڑنے میں جو آپ سر متعین کی تھی جنگ احد میں، غلط فہمی تھی، حقیقت جامع بوجھ کے غلطی نہیں کی. یہاں پر آپ سے مشورہ دیا تو مشورے میں آپ رائے دے سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ بھی ایک تعدیب ہے. تم ادب کے دائرے میں رہو، جو مشورہ آپ سلم آپ کو دے وہ سب سے اچھا مشورہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں وسلم کے صدر بھی دیکھ لیں آپ، یا اپنے صحابہ کرام جو مشورہ لیتے تھے جس میں وحی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورے کی بات میں وحی، جب میں وحی ہے تو مشورہ نہیں لیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم و دین ہو جاتا ہے. اور جس میں وحی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے کر صحابہ کرام سے. نمبر 38، مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے ہر حال میں. ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اچھے حال ہیں یا برے حال ہیں، اس کے دل زبان پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہوتا ہے. وہ کبھی تصور نہیں کر سکتا، کبھی میں غیر کو کبھی پکار کے دیکھوں، وہ جانتا کہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. مشکل وقت ہے، اچھے وقت ہیں، مدد کے لیے صرف اس اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اور دیکھیں صحابہ، آپ سے سر و صحابہ کرام نے مشکل ترین وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ جاری رکھو، مدد بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے. نمبر 39، 39، مشکل کشا اور مختار کل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کا نام لیتے ہوئے دعائے قنوت میں بد دعا فرمائی، مدینہ طیبہ، اب دیکھیں شہر، جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بد دعا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور آمین صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں تیرا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس امر میں آپ کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس امر میں آپ کو کچھ ہے ہی نہیں. تو مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کوئی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، وہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی پیر فقیر مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی امام ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور عجب بات دیکھیں سبحان اللہ، کہ اس جنگ میں شریک اکثر مشرکین نے توبہ کر لی. ابو سفیان ہند وحشی سیدنا حمزہ کا قاتل بھی اسے بھی اسلام قبول کر لیا. سیدنا خالد بن ولید سیدنا اکرم بن ابی جہل فرمایا اجمعین, نام تو دیکھیں آپ, یہ سارے مسلمان ہوئے کہ نہ ہوئے. آپ سلم بد دعا کرے, بعض لوگ کہتے ہیں نا کن فیکون ہے آپ سلم کے پاس, ابھی کن فیکون دور کی بات ہے. آپ سلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ان کو ہلاک کرے, انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں. سیدنا حمزہ کا قاتل بھی مسلمان ہو جائے گا, سبحان اللہ. کن فیکون کس کے ہاتھ میں, اللہ نے چاہا تو ایمان قبول کیا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا بد دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی. تو اسے کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بارک اللہ فیک. نمبر 40, نافرمانیوں کی عاقبت بہت بری ہوتی ہے. مومن کو چاہیے کہ نافرمانیوں سے بچے. بعض اوقات ہم نافرمانی پہ جب اتر آتے ہیں تو کچھ دیکھتے نہیں ہیں. حضرت ہم سب پہ رحم فرمائے. نافرمانیوں کی عاقبت ہمیشہ بری ہوئی ہے. برے کام کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے کبھی؟ ہمیشہ برائی ہوئی, برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ ہوتا ہے. نافرمانی برائی ہے. کس کے حق میں برائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں. اس کا نتیجہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب بعض اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے, صحابہ کرام جیسے کون, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, انجانے میں غلطی ہوئی لیکن فوراً ان کو سزا ملی اور تعدیب بھی ہو. اگرچہ جنگ کا آخری جو یعنی مرحلہ تھا وہ کامیابی میں ہی تھا, لیکن تکلیف تو پہنچی وقتی طور پہ. نمبر 41, ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت کو دفن کیا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت. نمبر 42, یہ کہنا جائز ہے اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. بعض صحابہ نے کہا تھا تو یہ کہنا جائز ہے, غلط ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر دیتے, روک دیتے. نمبر 43, سعد بھی وقف رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ واحد صحابی کے لیے آپ نے فرماتے ہیں ارمی فدا کا ابھی و امی, تیر مارو اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے اس طریقے سے کہیں وہ صحابی کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. عام طور پہ بہت بہت سارے صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتے ورنہ پھر لسٹ لمبی ہو جائے گی. آپ یہ اندازہ کریں یہ واحد صحابی جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فدا کا ابھی و امی, اور بھی بہت عظیم صحابہ تھیں اس جنگ میں. نمبر 44, اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت میں تاخیر ناکامی کا ثبوت نہیں ہے. تاخیر ہو جاتی ہے بعضوں کا, تاخیر ہو تو ناکامی نہیں ہوتی. دشمنوں کو لگتا ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کہاں چھوڑتا ہے؟ ہم بشر ہیں, ناقص بشر, اپنے پیاروں کو چھوڑتے ہیں. وہ کامل رب اللہ سبحان و تعالیٰ پیاروں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن سبحان اللہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرے بندے کیا کرتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ موت ناکامی نہیں ہوتی, کیونکہ بعض مومن مر بھی تو جاتے ہیں. جیسے حمزہ مولانا شہید ہوتی ہے, کیا موت ناکامی ہوتی ہے؟ بلکہ شہادت سے بہتر کوئی موت ہے ہی نہیں, اور شہادت سے بہتر کوئی کامیابی بھی نہیں ہے سبحان اللہ. کیونکہ شہداء کا درجہ جنت میں بہت بلند ہے. نمبر 45, آخر میں, جہاد عبادت ہے اور مجاہدین کو چاہیے کہ وہ اس عبادت کو بہترین طریقے سے کریں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کریں جیسے کہ اس کا حق ہے, بغیر جہاد کے تعلق سے کچھ جاننے کے, شرعی ضوابط اور شرعی شروط کو جاننے کے بغیر جہاد میں حصہ نہیں لیا جاتا. جہاد عبادت ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نبوی اپنی زندگی میں کیا تھا, صحابہ کرام نے وہی جہاد کیا تھا، تابعین اتباع تابعین نے وہی جہاد کیا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ دہشت گردی جہاد میں شامل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ جہاد تو ایک عظیم عبادت ہے، اس میں دہشت گردی ممکن ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بعض کم علم جاہل لوگوں نے خوارج کا منہج اپناتے ہوئے، خوارج نے بھی یہ سمجھا تھا کہ وہ مجاہدین ہیں، بعض لوگوں نے بلکہ ہر دور میں، اس بہترین زمانے میں خوارج نے صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی، اس کو جہاد سمجھا، اس کے بعد میں آنے والے جن لوگوں نے بھی خوارج کا راستہ اپنایا، اگرچہ وہ بہت اچھے نمازی ہوں یا بہت اچھے دیندار لوگ ہوں ظاہراً، تو حقیقتاً وہ ایسے لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں ان کو پالوں اپنی زندگی میں تو میں ان کو قتل کروں جیسا کہ عاد کا قتل کیا گیا، تو ایسا قتل کروں گا۔ نمازی ہیں، دیندار لوگ ہیں ظاہر، آپ سے ان کو قتل کرے سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ وہ فساد امت میں اتنی برپا کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں آج بھی جو تکفیر اور تفجیر کا راستہ ہے، دوسروں کی تکفیر کرنا پھر بم بلاسٹ کرنا، یہ راستہ کس نے اپنایا ہے جہاد کے نام پر؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج کھلم کھلا بعض لوگ میڈیا میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ قرآن کافر ہے اور ہم ملک میں دھماکے کریں گے اور خود کچھ حملے بھی کریں گے، دیکھیں کون ہمیں روک سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر یہ خوارج کا راستہ نہیں ہے تو پھر خوارج کا راستہ کون سا ہے؟ اس لیے جہاد جس نے کرنا ہے تو شرعی جہاد، نبوی جہاد کو سیکھے پہلے، پھر جا کے جہاد کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی عقل اپنی خواہش کی بنیاد پہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں اور وہی نماز اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ہم روزہ بھی نبوی رکھتے ہیں، ہم حج عمرہ بھی نبوی کرتے ہیں، پھر جہاد کیوں نبوی کیوں نہیں کرتے بھائی؟ سب عبادات ہیں کہ نہیں؟ جب سب عبادات ہیں، ایک اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتا ہوں اور باقی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، ایک میری مرضی باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی، میری مرضی کی حیثیت کیا بھائی؟ اور کس معاملے میں جس میں امت کی خون ریزی ہو، یعنی بات صرف جذبات کی نہیں، بات یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، یہ کون سا جہاد جس میں مسلمان قتل عام ہو؟ جہاد کیوں مشروع ہوا تھا؟ مقصد کیا ہے جہاد کا؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ دین کی سر بلندی، نمبر دو، مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت کے لیے۔ آج اس فساد جس کو بعض لوگ جہاد سمجھ رہے ہیں، امت میں ہوا کیا ہے، ملا کیا امت کو؟ کیا دنیا اللہ تعالیٰ دین کی سر بلندی ہوئی ہے؟ جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے، پوچھے جا رہا ہوں ان سے، آج داڑھی والوں کو کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ پر کوئی اگر یہودی یا ہندو بھی بم بلاسٹ کرتا ہے یا کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو سب سے پہلے انگلی مسلمان پہ کھڑی کی جاتی ہیں، کیوں کھڑی کی جاتی ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض کم سن بے وقوف جاہل لوگوں نے فساد دنیا میں، صرف اپنے ملکوں میں نہیں بلکہ دنیا میں فساد برپا کیا ہے جہاد کے نام پر۔ آج بعض دشمن بھی، بلکہ ان کی اکثریت، وہ یہ سمجھتی ہے کہ قرآن ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، یہ دین اسلام یہ سبق دیتا ہے اپنے لوگوں کو کہ تم معصوم لوگوں کی قتل کر کے آگے بڑھتے جاؤ، اور اسی کا نام جہاد ہے، اس کا نام جہاد نہیں میرے بھائی، یہ دہشت گردی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو جب سمجھاتے تو ان کو یہ بھی سمجھاتے کہ کبھی بچے کو قتل نہ کرنا، اگر کافر کا بچہ کیوں نہ ہو، چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ہاتھ نہیں اٹھانا، وہ بزرگ جو اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اور آج ہمارے نزدیک کافر کو جب تک نقصان نہیں پہنچتا دل ہمارا ٹھنڈا نہیں ہوتا، چاہے وہ کافر ذمی کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، جو عہد کے نام پر ہمارے ملک میں آئے ہیں وعدے کر کے اور عہد کانٹریکٹ کی بنیاد پر آئے ہیں، ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ آخری پوائنٹ ہے، اور بھی پوائنٹ زیادہ اس پہ کافی ہے، میں اکتفا کرتا ہوں کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کے شرعی شروط و ضوابط ہوتے ہیں جن کے بغیر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر جہاد کرنا ہے تو جہاد نبوی کریں، اگر جہاد نبوی نہیں آتا تو نہ کریں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔